یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، بلکہ عالم اسلام ہی کی کتابوں کے ذریعے پیش کریں تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، الگ موضوع ہے۔ ساتھ ہی حالات کے نازکی بھی اتنے اجازت نہیں دیتے ہیں کہ حقائق کھل کر بیان کرے۔ اگرچہ ایک بات عام لوگوں کی کتابوں میں ہو، اپنی کتابوں میں برداشت کریں گے، اس کو ہم بیان کریں گے تو برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حقیقت سامنے نظر آ رہی تھی کہ یزید اسلام کو نابود کرنے کی طرف جا رہا تھا۔ ممکن ہے کوئی کہے خدا نے ضمانت لی ہے کہ اسلام کو بچائے گا، قرآن کو بچائے گا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم اسی کی حفاظت کریں گے۔ حقیقت خدا بچائے گا، ابھی بھی جو بچایا ہے خدا نے بچایا ہے، لیکن خدا کا طریقۂ کار کیا ہے؟ خدا رازق ہے نہیں ہمارا، ہم سب کا رازق خدا ہے، لیکن ڈائریکٹ لا کر ہمارے دسترخوان پر کھانا رکھتا ہے خدا نہیں ہے۔ آپ کو بازار جا کر خریدنا پڑے گا، خریدنے سے پہلے پیسہ کمانا پڑے گا، اور پھر بازار میں جو دکاندار ہوتا ہے وہ آٹا کہیں سے لانا پڑے گا، آٹا والا گندم کہیں اور سے لائے گا، گندم والا کاشت کرے گا، کاشت کرنے والا زمین کی طرف محتاج ہے، پانی کی طرف محتاج ہے، نہروں کی طرف محتاج ہے، نہریں ویسے اس میں پانی جاری نہیں ہوتا ہے، پہاڑوں کی ضرورت ہے، پہاڑوں سے پانی، وہاں پہاڑ پر تو پانی نہیں ہوتا ہے، بادلوں کی ضرورت ہے، بادل محتاج ہے کس کی طرف؟ سمندر کی طرف، سمندر سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، دھوپ کی ضرورت ہے، سورج کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک سسٹم، رازق خدا ہے لیکن اس سسٹم کے تحت خدا رزق دیتا ہے۔ ان میں سے ایک کم ہو جائے، آپ خدا نخواستہ بھوکے مر سکتے ہیں، خدا آپ کے گھر تک کھانا نہیں پہنچائے گا۔ ان میں سے ایک کم ہو جائے، زمین کی کھیتی باڑی نہ ہو، پانی نہ ہو، کاشت کرنے والا نہ ہو، لیکن ان میں سے ایک کم ہو جائے، خدا رازق ہوتے ہوئے ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اسی طرح سے خدا نے ضمانت دی ہے کہ میں اسلام کو بچاؤں گا، لیکن کس کے ذریعے؟ قرآن و عترت کے ذریعے۔ حدیث ثقلین آپ کے سامنے ہیں، میں آپ کے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اور عترت۔ عترت سے مراد بھی میرے اہل بیت، کوئی کہہ سکتا ہے عترت سے مراد بنی عباس بھی، تاکہ اس غلط فہمی سے نکلنے کے لیے فرمایا کیا، عترت سے مراد اہل بیت، اہل بیت سے مراد حدیث قصہ نے بیان کیا، آئیے مباہلہ نے بیان کیا۔ اس حدیث میں جو متفق علیہ متواتر بین المسلمین ہے، انتظام کیا ہو؟ اسلام بچائے گا خدا، لیکن قرآن و عترت کے ذریعے۔ قرآن کی غلط تفسیر کر کے قرآن کے ذریعے، ابھی دیکھیے بدترین فتویٰ دیتے ہیں قرآن کو بہانہ بنا کر۔ جب تک قرآن کے ساتھ عترت نہ ہو، قرآن سے بدترین فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یعنی ظلم کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، جہالت کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن و عترت دونوں مل کر اسلام کو بچائے گا۔ قرآن کے الفاظ ہمارے پاس ہے، حقیقت قرآن عترت کے پاس ہے، اسی لیے اسلام کو بچایا کربلا کے قربانیوں نے۔ کربلا میں حسین نے جو قربانی دی، بظاہر حسین شہید ہو گئے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بعض ہمارے برادران مولانا مرحوم جوہر سے نقل کر رہے تھے, مصطفیٰ جوہر سے, علامہ طالب جوہری کے والد, اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. وہ پہلا والا مولانا جوہر نے جو عالم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دونوں کی صحت تک صحیح ہے. جب کربلا کے قیام وجود میں آیا, قیامت تک اسلام کے بچانے کے انتظام ہو گیا. لیکن اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت کربلا کی ضرورت ہے. کربلا نے اسلام کو تحریف سے, نابودی سے بچایا تا روز قیامت, یہ ایک. لیکن اسلام پر عمل کرنا دوسرا ہے نا. خود اصل اسلام کو ہمیشہ کے لیے بچایا. اسلام زندہ ہوتا ہے بس, یہ صحیح ہے. لیکن اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہر زمانے میں قربانیوں کی ضرورت ہے. کربلا کے نقش قدم پر چل کر قربانیوں کی ضرورت ہے, اس کے بغیر یہ ہدف پورا نہیں ہوتا. اس لیے دونوں جمع کرے تو کربلا کی کسی حد تک تفسیر کر سکتے ہیں. تو عرض کیا کربلا میں امام نے جو قیام کیا, اس قیام کے ذریعے کیسے بعض اوقات کچھ اقدامات ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پر اس کے اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن دوررس نتائج ہوتے ہیں. کربلا کے قیام کا نتیجہ کیا تھا؟ دوررس تھا. تا قیامت اس کے نتیجہ مسلمانوں کے درمیان موجود ہے. اسی وقت تو شہید ہو گئے اہل بیت, لیکن اس کے نتیجہ عاشور کے بعد مسلسل ہدایت کا سرچشمہ, چراغ ہدایت کی شکل میں عالم اسلام کو نورانی کرتا رہا کربلا. بعض وقت ظاہری کامیابی ہوتی, بعض وقت مقصد کی کامیابی. جنگ اس وقت صحیح یا ظاہری کامیابی ہو, عسکری کامیابی ہو, یا عسکری کامیابی نہ ہو تو مقصد کی کامیابی ہو. کربلا کی جنگ میں مقصد میں حسین کامیاب ہو گئے, اگرچہ بظاہر لشکر یزید کامیاب ہوا. حسین شہید ہو گئے, آل حسین شہید ہو گئے, لیکن مقصد کو دیکھے تو یزید شکست اور حسین کامیاب ہو گئے. خود یزید صریحاً کہتا ہے شہادت حسین سے پہلے میں نیک نام تھا لوگوں کے درمیان, شہادت حسین کے بعد میں بدنام ہو گیا. پیغمبر کے بعد مسلسل آل محمد کے خلاف احادیث بنائی گئی, داستانیں بنائی گئی, ہر قسم کے الزامات لگاتے گئے, یہاں تک کہ علی جیسی شخصیت کے خلاف 70,000 جمعہ کے نمازوں میں سب و لعن ہونا. لیکن کربلا نے کایا پورا پلٹ دیا. یزید کی حکومت گردنوں پر رہی لیکن دلوں پر حسین کی حکومت. مسلمان سمجھ رہے تھے یہ خلیفہ, یہ پیغمبر خدا ہے, لیکن اب پتہ چلا یہ خائن ہے, خلیفہ نہیں ہے, یہ امین نہیں ہے, رہزن ہے, یہ دشمن پیغمبر خدا ہے. یعنی کربلا نے مولانا کیا نام ہے مرحوم جوش کے شعر ہے, یزید کے نام کو گالی میں شامل کر دیا. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ کہ جوش کے دوسرے شعر ہے, یا انان ذہن عالم حق کی جانب موڑ دو, یا حسین ابن علی کا نام لینا چھوڑ دو. کسی سکول میں آپ اپنے بچوں کو داخلہ دلوانا چاہتے ہیں, کیا دیکھیں گے آپ؟ جا کے دیکھتے سکول کے بچے کتنے قابل ہیں, کتنے لائق ہیں. اگر سکول کے بچے قابل لائق ہیں, اپنے بچے کو اس میں داخلہ کرائیں گے. اگر نالائق نہیں کرائیں گے تو مکتب اہل بیت بھی پہچاننے کا ذریعہ ہم لوگ ہیں. یہ ہمیں اپنا علم, اپنے عمل, اپنی کردار, اپنی ثقافت کے ذریعے عالم کو مکتب اہل بیت کی طرف متوجہ کرنا چاہیے, یا اہل بیت کا نام لینا چھوڑنا چاہیے. یہ جوش کے شعر بدنام کرتے ہیں. امام ششم کو مشہور حدیث ہے, شیعہ ہمارے لیے زینت کا باعث بنو, ہمارے لیے ننگ کو عیب کا باعث مت بنو. مجھے خوشی ہوتی ہے جب ایک آدمی نیک کام کرتا ہے اور لوگ جب پوچھتے ہیں کون ہے, کہتے جعفری ہے, اس وقت مجھے خوشی ہوتی ہے. تو یہ مجھے تعجب کی خبر سنی ہے کہ کچھ جانا میں موبائل وغیرہ میں چلتا ہے کہ میں نے کہا ہے یزید کا نام رکھنا صحیح ہے. کتنے پست لوگ ہیں, کتنے پستوں کے. یہ اہل بیت کے ساتھ اپنے آپ کو مذہب اہل بیت کے حصہ سمجھ سکتے ہیں. خود جھوٹ بولنا ایک, الزام لگانا دو, اور ایک شیعہ علی پر الزام لگانا تین, اور پھر ایک مولانا پر الزام لگانا چار. بیماری معلوم ہے بیماری کیا ہے. ہم جو لوگوں کو عمل کی طرف دعوت دیتے ہیں اس سے لوگ کچھ لوگ بڑا نالان ہیں. عمل کی طرف دعوت دیتے اس سے کچھ لوگ نالان ہیں, اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں. ورنہ یزید کا نام رکھنا اس زمانے میں, یزید کا نام مخصوص ہو گیا ہے اس ملعون کے ساتھ. ٹھیک ہے, کسی زمانے میں بہت سے لوگ رکھتے تھے اوائل میں, یعنی معصومی کے زمانے میں, خود یزید کی دنیا میں آنے سے پہلے عرب کے ناموں میں سے ایک نام تھا, لیکن بعد میں یزید کا نام گالی میں شامل ہو گیا. ایک دوسری بات ہے کہ یزید کا نام رکھنا اس کی محبت, اس کو پسند کرنے کی علامت ہے, اور محبت دشمنان اہل بیت, دشمن اہل بیت ہونے کی علامت ہے, ناجائز ہے, یعنی حرام ہے. دشمن ہونے کی علامت ہے. دشمن اہل بیت صرف ایک حرام کام نہیں ہے, دشمن اہل بیت کافر کے حکم میں ہے. بہت سے فقہ کہتے ہیں دشمن اہل بیت کافر ہے, اور بعض فقہ کہتے ہیں کافر جیسا ہے, یعنی کافر جیسا نجس ہے, نجس العین ہے. تو یعنی پتہ نہیں کیا, یعنی اس اخلاق کے ساتھ, اس تربیت کے ساتھ اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ منسوب کرتے ہیں ہم, اتنے پست ہو جاتے ہیں. کسی کے خلاف بھی آپ بات کریں گے, منطقی بات کریں, اصلاحی بات کریں, تاکہ اس کی خامیاں ازالہ ہو جائے. یعنی تنقید معاشرے میں بہت بہترین ہے. کسی نے کوئی غلط بات کی یا غلط عمل کیا, تنقید کرو تاکہ معاشرے کا اصلاح ہو سکے. کوئی بھی ہو, تنقید کرو اصلاح ہو جائے گا, معاشرہ ترقی کی طرف جائے گا. لیکن اگر جھوٹ بولیں گے, الزام لگائیں گے, تو اس معاشرے میں برائیاں عام ہو جائیں گی. بہت سے لوگ جو نیک کام نہیں کرتے ہیں ڈرتے ہیں کہ ہم معاشرے میں آ کر نیک کام کرنا شروع کریں, لوگ کہیں گے اس نے پیسہ کھایا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. انہی الزامات سے ڈر کر بہت سے لوگ جو نیک کام کرنا چاہتے ہیں ایسا بد زبان, بد اخلاق, بد کردار اہل بیت کی سیرت سے دور لوگوں کی زبان کے عذاب سے, زبان کے خطرات سے بچنے کے لیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ امامت کی ایک اہم ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اگر امام نہ ہوتے اسلام نہ ہوتا. اسی لیے آیات احادیث آپ کی خدمت میں عرض کی, امامت کی نعمت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ملا. آج کی تبلیغ نہ ہو تو آپ نے کوئی تبلیغ نہیں کی, قرآن نے فرمایا نا. امامت کی معرفت نہ ہو جاہلیت کا موت مرتا ہے. امامت کی دوسری اہمیت ہمارے حوالے سے کیا ہے, پورا دین کا علم ان کے پاس ہے, ان کے علاوہ کسی اور کے پاس دین کا علم نہیں ہے. ان کے برابر دین کا علم نہیں, ان کے پاس دین کی معرفت ہے معصومانہ شکل میں, عصمت کے ساتھ. یہ دوسری اہمیت ہے کہ پورا دین سیکھ سکتے ہیں اہل بیت سے, حاصل کر سکتے اہل بیت سے. اہل بیت تفسیر قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, دفاع اور شبہات کے جواب دینے کے ذریعے, بدعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے ذریعے, مختلف ذرائع سے, شاگردوں کی تربیت کے ذریعے, تبلیغ دین کے ذریعے دین کے علمی خدمات انجام دیتے ہیں. کربلا میں حسین نے دین کے وجود کو بچایا نابودی سے, امام پنجم ششم نے دین کے علمی وجود کو بچایا نابودی سے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا اہم مسئلہ جس کی وجہ سے امامت کی ضرورت ہے وہ سیاست. انسانی معاشروں میں تمام برائیوں کے سرچشمہ اگر آپ ڈھونڈ لیں گے 70% سرچشمہ برے حکمران ہیں. برے حکمرانوں کی وجہ سے برائیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. مولا امیر المومنین نے جب خلافت قبول کی نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں ولیکن آسا ان یلی امر ہذہ الامہ فجارها وصفاها, مجھے افسوس ہوتا ہے, یعنی میں نے اس لیے قبول کی کہ مجھے افسوس ہوتا ہے اس امت کے والی کون بن جائے, فجار ہو گناہگار لوگ امت کے والی بن جائے, حکمران بن جائے, وصفہ وہ اور سفیہ اور احمق لوگ اس امت کے والی بن جائے. جو گناہگار ہوتے دین کی نگاہ میں احمق ہے. ہر گناہگار دین کی نگاہ میں احمق ہے. کیوں؟ اپنی فانی دنیا کی فانی زندگی کے لیے آخرت کے ابدی سعادت کو ختم کر رہا ہے. ابدی سعادت کو ختم کر کے فانی خوشی لینا ایک صفاحت ہے. آپ خود دنیا میں دنیا کی بھی سعادت آخرت کی بھی سعادت دونوں حاصل کر سکتے ہیں. اس کو چھوڑ کر آخرت سے اپنے آپ کو محروم کرنا صفاحت ہے. اسی لیے یعنی بے دین لوگ, بے ایمان لوگ, بد عمل لوگ, بد کردار لوگ مسلمانوں کو والی بن جائیں. یہ لوگ والی بنیں گے تو کیا کریں گے؟ فَيَتَّخِذُ مَالَ اللَّهِ دُوَلًا, خدا کے مال کو سب اپنے قبضے میں لائیں گے, بیت المال کو اپنے قبضے میں لائیں گے. قدیم زمانے میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. آج کل اتنے حساب کتاب کے باوجود کرپشن پر کتنے ہمارے پاکستان والے چیخ رہے ہیں. تو قدیم زمانے میں کوئی ایسا حساب کتاب تھا بھی نہیں. سیاہ و سفید کا مالک ہوتا تھا, جیسے ابھی سعودی عرب کے حکمران ہیں, اسی طرح سے حکمران سیاہ و سفید کا مالک ہوتا تھا. اسی لیے کہتے ہیں مال اللہ دو, خدا کا مال ہے, وہ اپنے درمیان اپنے خاندان میں گماتا ہی رکھیں گے. وہ عباد اللہ خو, خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھیں گے, خدا کے بندوں کو اپنا غلام, غلاموں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کریں گے. یہی ہو رہا ہے نا. پاکستان کے عوام سے پوچھے کہیں گے 80% کہیں گے ہم امریکہ کو پسند نہیں کرتے, لیکن امریکہ کی مرضی کے بغیر ایک کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام کو غلام سمجھتے ہیں. مولا صفت بیان کرتے ہیں, غلط لوگ جب اقتدار پر آئیں گے مسلمانوں کا مال کو اپنا مال بنائیں گے, مسلمانوں کا اپنا غلام قرار دیں گے. فَيَتَّخِذُ الصَّالِحِينَ حَرْبًا, اچھے لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے, صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے. بدترین حکومت کی علامت کیا ہے؟ اس میں اچھے لوگ ناامنی محسوس کرتے ہیں, برے لوگ امن و امان محسوس کرتے ہیں. اچھی حکومت کی علامت کیا ہے؟ اس میں جو کرپشن والے, ڈاکو, چور, قاتل, ظالم ناامنی محسوس کریں گے, اچھے لوگ امنیت محسوس کریں گے. اچھی حکومت میں اچھے لوگ امنیت کا احساس کریں گے, برے لوگ ناامنی کا احساس کریں گے. پولیس کو دیکھ کر اچھے لوگ نہیں گھبرائیں گے, برے لوگ گھبرائیں گے. غلط حکومت میں کیا ہے؟ اچھے لوگ ناامنی محسوس کریں گے, برے لوگ امنیت محسوس کریں گے. فَيَتَّخِذُ الصَّالِحِينَ حَرْبًا, یہ لوگ صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے. وَالْفَاسِقِينَ حِزْبًا, فاسق کے ساتھ, فاسقین کو اپنے حزب میں, اپنی پارٹی میں شامل کریں گے. یہی برے, اسی لیے میں نے حکومت قبول کی. مولا فرماتا آپ دیکھتے ہیں امیر شام نے کس کو اپنے پارٹی میں شامل کیا, کس کے ساتھ جنگ لڑی. یزید نے کس کو اپنی پارٹی میں شامل کیا, کس کے ساتھ جنگ لڑی. یہ پوری تاریخ میں یہی ہے. تو حکومت اس حوالے سے اہم ہے. ایک اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں, ایک اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں, دو انسانوں کی تربیت کر سکتے ہیں, تین اور عدالت معاشرے میں قائم, یہ سب کے سب فرمائشات اہل بیت میں, عدالت معاشرے میں قائم کر سکتے ہیں, چار اور اقتدار پر آنے کے بعد. کربلا میں امام جانتے تھے کہ آپ شہید ہو جائیں گے, پیغمبر نے خبر دی تھی, خود امام اپنے علم امامت سے جانتے تھے. آپ صریحاً الفاظ, صریح الفاظ میں حضرت ام سلمہ سے فرمایا, مکے میں ابن عباس سے فرمایا, محمد ابن حنفیہ سے فرمایا کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں. اس کے باوجود اہل کوفہ کے خط کے مقابلے میں حضرت مسلم کو روانے کے ساری تیاری کی، کیونکہ امام ظاہر کے مطابق عمل کرتے ہیں. علی فرماتے ہیں میرے لیے مددگار مل گئے، خدا کی حجت مجھ پر پوری ہو گئی، اسی لیے میں نے قبول کی. جب کوفہ سے 18,000 خطوط آئے تو امام پر حجت خدا پوری ہو گئی، اسی لیے امام تیار ہو گئے. تم جب تک ساتھ دیتے ہو میں تیار ہوں. وہاں کربلا تشریف لانے کے بعد آپ نہیں فرمائے، یہ بعض لوگ غلط کہتے ہیں یہ بنو امیہ نے بنایا ہے، امام نے فرمائے میں بارڈر جاؤں گا، یہ جاؤں گا، وہ جاؤں گا. امام نے صرف اتنا فرمایا تم عراق والے نہیں چاہتے ہو، میں واپس جاتا ہوں. واپس جانے کا مطلب یہ نہیں کہ یزید کے ساتھ جنگ نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اسی کہ خود امام نے متعدد بار فرمایا، خود امام نے متعدد بار فرمایا ایسا حکمران کو دیکھنے کے باوجود خاموش رہنے والوں کو خدا ایسا حکمران کے ساتھ محشور کرے گا. ایسی بات کرنے والے امام کس طرح سے خاموش ہو سکتے ہیں؟ آئے تھے عراق، اہل عراق کی دعوت پر ساتھ دینے والے بظاہر تیار ہو گئے تھے، لیکن واپس جانے کا معنی یہ نہیں تھا یزید کے خلاف آواز بلند نہیں کرنا ہے. آپ خود امیر شام کے خط کے جواب میں فرماتے ہیں میں ہر روز استغفار کر رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیوں جنگ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ معاہدہ ہوا تھا صلح کی وجہ سے، اس معاہدے کی وجہ سے، معاہدے کی خلاف ورزی ایک اخلاقی برائی تھی اور امیر شام اس سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ آل محمد اپنے معاہدے کے خیال نہیں رکھتے ہیں. اسی لیے امیر شام کے خط کے جواب فرماتے ہیں تمہارے ساتھ جنگ کرنا مجھ پر واجب تھا، میں ہر روز استغفار کر رہا ہوں، لیکن اس رکاوٹ کی وجہ سے کہیں تم اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ کہ حسین معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اب یزید کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی نہیں تھا، یزید کے اقتدار پر آنا ہی معاہدے کی خلاف ورزی تھی. تو یہ قیام بعد کے ائمہ نے کیا کیا، اقتدار پر تو نہیں آئے لیکن وہ ہر وقت کے حکمران اپنی جگہ پر ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام میں کچھ کھلم کھلا غلط کام کیا تو ائمہ، اصحاب ائمہ، اولاد ائمہ تحریک چلائیں گے. تو جو سیاسی حرکت تھی اہل بیت کے، یا اقتدار پر آئے آ کر اسلام کی خدمت کی، یا اقتدار پر نہیں آئے وقت کے حکمرانوں کو لگام لگایا کہ اسلام کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے، اور حکمرانوں کو رسوا کیا، مسلمانوں کو آگاہ کیا حکمرانوں کی حقیقی تصویر سے. تو اس طریقے سے حکمرانوں کے دھوکے میں آنے سے مسلمانوں کو بچایا، حکمرانوں کو مزید اسلام کے خلاف سازش کرنے سے ڈرایا. ان کے پاس جرأت نہیں، کوئی اقدام کرتے تو اہل بیت قیام فرماتے. تو حزب اقتدار پر جب آئے تب بھی حکومت اسلامی کے ذریعے علی نے، امام حسن نے اسلام کو نافذ کیا. جب کربلا میں شہید ہوئے باطل کو رسوا کیا. بعد کا ائمہ کے زمانے میں وقت کے حکمرانوں کو ہمیشہ روکے رکھا اسلام کے خلاف زیادہ سازش کرنے سے. عرض کیا اگر ائمہ کی حکومت ہوتی وہی کام جو امام زمانے کے زمانے میں ہونے والا ہے بہت جلدی ہو چکا تھا، لیکن امت خود نے اپنے آپ کو محروم کیا نعمت حکومت اہل بیت سے. تو عرض کر رہا تھا تو انسانوں کی اور ایک ضرورت یہ ہے کہ انسانوں کی تربیت کے لیے نمونۂ عمل کی ضرورت. ایک تھوڑا سا
معاف، شکریہ.
نمونۂ عمل کی ضرورت. آپ کی خدمت میں عرض کہ امام کا ایک معنی یہی ہے، امام جماعت کو امام کہتے ہیں، یعنی وہ قیام، قعود، سجود ان سب میں اس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں. تو ائمہ اطہار کے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے کردار میں ہمارے امام ہے، پیشوا ہے کردار کے حوالے سے، قائد ہے کردار کے حوالے سے، امام ہے کردار کے حوالے سے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. پیغمبر کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی ذات میں تمہارے لیے نمونۂ عمل ہے. اور احادیث نے فرمایا ہم سب کے سب محمد ہے، یعنی جو کچھ پیغمبر کے لیے احکام نبوت کے علاوہ سارے احکام ائمہ کے لیے ثابت ہے. اور پیغمبر کے لیے دوسری آیت میں کیا فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر خدا سے محبت کر تو میری پیروی کر. اتباع اطاعت نہیں ہے، اطاعت حکم ماننے کو کہتے، اتباع پیروی کرنا، تأسی کرنا، نقش قدم پر چلنا ہے، یہ اطاعت سے والا تر ہے. اگر پیغمبر کی پیروی کی یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا. اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو خدا کے نمائندے کی پیروی کرو.
نعرہ حیدری محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محبت کی ہی علامت ہے نا، محبوب کی ہر ادا حبیب کے پاس محبوب ہوتا ہے. اور اگر پیغمبر کی پیروی کرو گے تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے، یہ قرآن کی آیت. مولا امام حسین فرماتے وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، لشکر ہال سے جب ملاقات ہوئی اس خطبے میں فرمائے میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہوں، میرے نقش قدم پر چلو. بدقسمتی سے کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ اہل بیت کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے. اہل بیت فرماتے ہمارے نقش قدم پر چلو، یہ کہتے نہیں اہل بیت کے مقابل میں خود، یہ تو ایک قسم کی شرک ہو جائے گا. اہل بیت کہتے ہیں ہمارے نقش قدم، خدا کے نمائندے ہے، خلیفۃ اللہ ہے، خلیفہ رسول اللہ ہے، حجت خدا ہے، امام برحق ہے. امام ششم یہ روایت نقل کرتے ہیں مولا سید شہدا سے کہ امام نے منبر پر جا کے فرمایا لوگو خدا نے تم کو خلق کیا ہے تاکہ خدا کی معرفت حاصل کرو، معرفت حاصل کرنے کے بعد خدا کی عبادت کرو، اسی مقصد کے لیے خدا نے تم کو خلق کیا ہے. تو کسی نے عرض کیا ابن رسول اللہ خدا کی معرفت کس طرح سے حاصل ہوگی، فرمایا اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کرو. اگر کسی کو امام کی معرفت حاصل ہو وہ خود بخود خدائی بن جائے گا. آپ دیکھیے امام کے کردار کو، تمام 12 امام کے کردار کو دیکھیے، ہمیشہ ان کے زبان پر خدا، عمل حکم خدا کے مطابق، خدا کے لیے اتنی قربانیاں دینا، ایسے دینے والے نماز سے دور ہو جائے، روزے سے دور ہو جائے، اخلاقی اقدار سے دور ہو جائے. تو یہ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے، اہل بیت کے ساتھ ہوتے تو اہل بیت کی فرمائشات پر عمل کرے، اہل بیت کے کردار کو اپنائے. اگر زندگی اپنی خواہش کے مطابق، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں امام ششم کی یہ حدیث ہے، نحن اصل کل خیر، ہر خیر ہر نیکی کی ریشہ، اصل ریشہ کو کہتے ہیں، ہر نیکی کی ریشہ ہم ہیں. ومن فروعنا، ہمارے فروع میں سے البر نیکیاں ہمارے فروع ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنا. التوحید، توحید ہمارے فروع میں سے. الصلاۃ، نماز ہمارے فروع ہے، یعنی اصل ریشہ ہم ہے، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صلہ رحم، اخلاقی اقدار، یہ سب کے سب ہمارے فروع ہے. جو کل میں نے گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی، اگر امام نہ ہو کچھ بھی زندہ نہیں رہتا، اسی کی علامت ہے کہ ہماری وجہ سے توحید زندہ ہے، ہماری وجہ سے نبوت زندہ ہے، ہماری وجہ سے نماز زندہ ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وعدونا اصل کل شر، ہمارے دشمن ہر شر، ہر برائی کی ریشہ ہے، ہر برائی کی جڑ ہمارے دشمن ہے. ومن فروعہم، ان کے فروع میں سے گناہ ہے، فسق ہے، فجور ہے، تمام گناہوں کو امام نقل فرماتے ہیں، یہ ہمارے دشمن جڑ ہے. یزید جب اقتدار پر آئے گا یہ برائیاں عام ہو جائے گی نا، یزید جب اقتدار پر آئے گا یہ برائیاں عام ہو جائیں گی. شیطان کی بات جو مانتا ہے وہ ان برائیوں کی طرف جائے گا. اس کے بعد امام آخر میں فرماتے ہیں کوئی اگر ہمارے دشمن کے فروع سے متمسک ہے، یعنی گناہان ہمارے گناہان کے ریشے دشمن ہیں، شاخے گناہ ہے، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور کہتا ہے میں ہم اہل بیت کے ساتھ ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ دشمن کے درخت سے متمسک ہے اور کہتا ہے اہل بیت کے درخت سے متمسک ہے، یہ جھوٹ ہے. بس آپ اگر سمجھنا چاہیے, یہ اہل بیت کے فرمان ہے کہ یہ اہل بیت والا ہے یا غیر ہے, اس کے کردار کو دیکھے. پہلا عقیدہ, دوسرے نمبر پر کردار. عقیدہ اور عمل. آمنوا وعملوا الصالحات, پورے قرآن میں شروع سے آخر تک ہمیشہ ہے نجات کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے. دونوں کو پورے قرآن میں ایمان اور عمل صالح, عمل صالحات کا معنی کہ پورے اعمال صالح انجام دینے والے, یہ نجات کا ذریعہ ہے. اگر پورا اعمال صالح نہ ہو تو مغفرت خدا, شفاعت اہل بیت, وہ اپنی جگہ پر, آپ ان سے مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں. اصل جنت جانے کا ذریعہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہو. اگر یہ نہ ہو, اگر شیعہ بن کر قیامت کے دن اہل بیت کے پاس پہنچ جائے تو انشاءاللہ شفاعت اہل بیت ہمیں ملے گی, لیکن ایک خطرہ ہے گناہوں کا, ایک اثر ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں سے جا, حدیث ہے یہ, قرآن کی آیات بھی ہے, دنیا سے جانے سے پہلے کافر ہو کر جاتا ہے, گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور کافر ہو کر چلا جائے, خطرہ ہوتا ہے. اسی لیے گناہوں سے شفاعت پر ہمیں یقین ہونے کے باوجود شفاعت پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں, مسلمات اسلام میں سے ہے. شفاعت پارٹی بازی بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ جب شفاعت کا تصور ہے خود بخود میرے دل میں محبت اہل بیت آئے گی, خود بخود اہل بیت کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار کروں گا, خود بخود اس کاروان میں شامل ہوں گا جس کاروان میں اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اچھے لوگوں کے کاروان میں شامل ہونے والا خود بھی اچھا ہو جاتا ہے. یعنی شفاعت کا عقیدہ آخرت سے پہلے اسی دنیا میں آدمی کو صراط مستقیم پر گامزن کراتا ہے, اسی دنیا میں آدمی کو اہل بیت کے ماننے والوں کے کاروان میں شامل کرتا ہے. شفاعت جس طرح سے توبہ ہے انسان کو ناامیدی سے نکالتی ہے, بھائی کبھی بھی ناامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آؤ اہل بیت کے دروازے تک. اہل بیت کے دروازے پر آنے والا کیا خدا سے دور ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں. اگر وہ اہل بیت کے دروازے پر آیا ہے تو خدا کے دروازے پر آیا. کانوہم المسلک الی رضوانک, خدایا اہل بیت تیری, کانوہم السبیل الیک والمسلک الی رضوانک, دعائے ندبہ میں فرماتے ہیں خدا تک جانے کا راستہ اہل بیت ہے, خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ اہل بیت ہے. من اراد اللہ بدا بکم, آپ زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں خدایا, امام دہم کی یہ زیارت ہے, من اراد اللہ, جو خدا کا ارادہ کرتے بدا بکم, اہل بیت سے شروع کرتا ہے. اہل بیت کے دروازے پر آئے بغیر خدا تک جا نہیں سکتا ہے. وہ صراط مستقیم جو انسان کو سیدھا خدا تک لے جاتا ہے وہ اہل بیت ہے, لیکن خدا تک جانا ہے. اگر اہل بیت تک پہنچ کر خدا تک نہیں گئے, سمجھ لیا اہل بیت تک بھی نہیں گیا, آپ کے پاس اہل بیت کی غلط تصویر آئی. ابھی میرے پاس اہل بیت کی غلط تصویر ہے. میں علی کے بارے میں عام طور پر یہ مثال دیتا ہوں, ایک سیاست مدار سے آپ کہہ دیں بھائی تم اپنے پارٹی کے یہ آدمی ہو, یہ آدمی جو تمہارے پارٹی کے ہے ہر ناجائز کام کرتا ہے, صرف تمہارے پارٹی کے ہے, اسی لیے تم اس کو قانون کے گرفت سے نجات دیتے ہو, جیل میں بھی نہیں جاتا ہے, سزا بھی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ تمہارے پارٹی کا آدمی ہے. تو کیا سمجھتا ہے؟ گالی سمجھتا ہے نا کہ آپ اس کو, ہمارے ملک کے یہ جو بدنام زمانہ سیاست مدار ہے وہ بھی اس کو گالی سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے آدمی کو صرف پارٹی میں ہونے کی وجہ سے قانون کی گرفت سے نجات دینا. علی کے بارے میں یہی کہتے ہیں, ہر گناہ کرنے چاہے کرو ایک یا علی کہو مسئلہ حل. امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں ہر گناہ کرنے چاہتے کرو تھوڑا سا غم مناؤ. امام حسین اور علی آئے انسان کو انسان بنانے کے لیے, انسان کو صالح بنانے کے لیے. تو عرض کر رہا تھا اب وقت بھی کافی آیا کہ انسان کی تربیت کے لیے نمونے عمل کی ضرورت ہے. نمونے عمل اہل بیت سے بہتر کوئی نمونے عمل نہیں, چونکہ ہم کسی کو نمونے عمل بناتے ہیں معصوم نہ ہونے کی وجہ سے غلطی کر سکتا ہے. ایک دوسرا عیب جو عام انسانوں میں ہوتا ہے, کسی بہت بڑی شخصیت آپ لے لے, بہت بڑی شخصیت لے لے, اس کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بناتے ہیں. معصوم نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے غلطی کرے, ہو سکتا ہے گناہ بھی کرے, معصوم جب نہیں ہو سکتا ہے گناہ کرے تو ہم خراب ہو جائیں گے اس کے ساتھ. اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جو ہے ایک پہلو میں بہت قابل ہے, دوسرے پہلو میں ایک نقص ہوتا ہے. ہاں عام طور پر انسانوں کا آپ دیکھیے ایک پہلو میں بہت اچھا ہوتا ہے, دوسرے پہلو میں اس میں ایک عیب ہے. اگر ہم نے اس کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنایا تو ہمارے اندر بھی وہی خامی پیدا ہوگی جو اس کے اندر ہے. اسی طرح سے کسی کو جب اسوہ بناتے ہیں اس سے آگے جانے کی خواہش نہیں ہوگی, ہمارے ترقی کا حد کیا ہے اس تک پہنچنا ہے. لیکن ائمہ اطہار کو اسوہ بنانے والا انسانیت کے تمام اقدار میں چوٹی پر ائمہ ہے. چوٹی پر جتنے آپ اقدار انسانی میں, فضائل انسانی میں, کمالات انسانی میں, علوم انسانی میں آگے بڑھیں گے ائمہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو کبھی مغرور بھی نہیں ہوں گے. بس اوقات ہمارے صوفیوں کی دنیا میں آتا ہے کہ مغرور ہو کر عجیب غریب باتیں کرتے تھے, لیکن ائمہ کو ماننے والے فضائل میں, کمالات میں جس درجے میں بھی پہنچ جائے کبھی مغرور نہیں ہوگا, کبھی مغرور نہیں ہوگا. سمجھتے جس ہستی امام چارو فرماتے, کسی نے کہا مولا آپ کتنے رتب کا فرم, آپ کتنی عبادت کا, فرمایا علی کی عبادت کی نسبت میں میری عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہماری کیا حالت ہوگی؟ یعنی ہم کسی بھی کمالات میں مغرور نہیں ہوں گے کیونکہ ہم احساس کریں گے ناقص ہے, کمبودی ہے, کمی ہے. اور کبھی غلطی بھی نہیں کریں گے, اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں گے تو مطمئن ہے یہاں غلطی کے امکان نہیں ہے. اور سارے کمالات مثلا انسانوں کے درمیان جو عرض کیا اچھے انسان, قابل انسان, وہ ایک صفت میں اچھی ہوتی ہے, ایک صفت میں اس کے اچھا آدمی ہے, دوسرے صفت میں اس میں خامی. اہل بیت میں تمام صفات میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں, کمالات ہی کمال. اس لیے اہل بیت کو یعنی صحیح اسوہ صرف پیغمبر اور آل پیغمبر بن سکتے ہیں جو تمام فضائل انسانی میں عروج پر ہے, تمام فضائل انسانی سب کے سب ان کے اندر ہے, اور تمام فضائل انسانی میں کوچک ترین غلطی کے امکان نہیں ہے. ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. البتہ ہمیں حکم ہے کہ خدا کے اخلاق کو بھی اپناؤ, لیکن انسان خوگر محسوس ہے. پیغمبر و ائمہ انسانوں کے درمیان زندگی کی ان کی سیرت ہمارے سامنے, ان کے نقش قدم پر چلنا آسان ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ایک ہم کس کو اسوہ بناتے ہیں؟ اس کو اسوہ بناتے ہیں جس کو لائق سمجھتے ہیں, جس کو قابل سمجھتے ہیں. ائمہ سے بڑھ کر کسی کو لائق, کسی کو قابل نہیں سمجھتے. دوسری بات, ہم اس کو اسوہ بناتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں. ائمہ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کرتے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے اس کام سے اس کے عشق ہو, کام کے ساتھ خود بھی ترقی کرتا ہے. کام کے ساتھ عشق نہ ہو تو ایک نفسیاتی پریشانی میں رہتا ہے. یہ تو ہر آدمی احساس کر رہا ہوگا جو کام کر رہا ہے. حدیث میں ہے کتابیں علماء کے لیے باغات ہیں. کتاب پڑھنا بھی تو کام ہے, لیکن چونکہ عشق ہے اس لیے وہ تفریح ہے, باغ ہے, وہ کام نہیں. یعنی جس کام سے آپ کا لگاؤ ہے, محبت ہے, اس کا کام کرنے سے نہ صرف پریشان نہیں ہوں گے, نہ صرف تھکیں گے نہیں, بلکہ اس کام سے خوشی حاصل ہوگی, سعادت کا احساس ہوگا, اس کام کے ذریعے ترقی کریں گے. جن لوگوں نے اس تاریخ انسانی میں چاہے دینی چاہے دنیاوی اعلیٰ درجہ تک پہنچے وہی لوگ تھے جو اپنے کام سے عشق کرتے تھے. آپ پوری تاریخ علم بشر کو پڑھیے, تاریخ علم بشر میں جس نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے, ایڈیسن لے لے, نیوٹن لے لے مثلاً, یہ جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, اب مسلمان بھی چھوڑ کر دوسرے, سارے انسانوں کی طبیعت یہ کہ ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے جو اپنے کام سے کیا رکھتے تھے, عشق رکھتے تھے. تو وہاں پر خستگی, تھکاوٹ, نا امیدی, یاس, ابن یہ ایڈیسن بجلی بنانے کے لیے 999 مرتبہ تجربہ کے ناکام ہوا. تو اس کے ساتھ کام کرنے والے نے کہا یہ 999 دفعہ تم ناکام ہو گئے. تو اس نے کہا نہیں, 999 دفعہ میں کامیاب ہو گیا. کیسا؟ کہا کہ پتہ چلا یہ راستہ بھی مجھے بجلی تک نہیں پہنچاتا. یعنی ایک نئے معلومات میرے معلومات میں اس طرح یہ عشق کے وہ ہے. تو اہل بیت کی جو محبت ہمارے دل میں ہے اس کی وجہ سے اہل بیت کی سیرت ہمارے لیے محبوب ہوگی. جو علی سے محبت کرتے وہ نماز سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ جو حسین سے محبت کرتے وہ شہادت سے کیسے نفرت کر؟ چاہیے نا اہل بیت کو دیکھیے جب شہادت کا موقع آیا کیسے معقول دوسروں کی طرح جنون آمیز شہادت نہیں ہے، عاقلانہ عاشقانہ خدا پسند امام پسند شہادت ہم نے پیش کی، کیونکہ کربلا کا نمونہ ہمارے پاس ہے. عرض کیا جناب سیدہ کی جو محبت کرنے والی خواتین ہیں کیا وہ پردے سے اجتناب کرے گی؟ میں عرض کرتا ہوں بعض وقت ہم ممبر پر بتانے والوں نے غلط پیغام دیا اس کی وجہ سے، ورنہ ہمارے مؤمنین کے مرد بھی خواتین بھی عاشق اہل بیت تھے. واقعا پیغام اہل بیت پہنچ جائے یہ اس قوم کو دے کے دنیا امام زمانے کی طرف آئے گی. کردار کو دیکھیں، مسجدیں آباد ہو، امام بارگاہ آباد ہو، کتاب خانے آباد ہو، مصنفین کثرت کے ساتھ ہو، سب صاحب علم ہو، سب صاحب معرفت ہو، دنیاوی لحاظ سے ترقی، اخروی لحاظ سے ترقی، انسانی اقدار میں سب سے آگے ہو، پھر ان کو دیکھ کر خود بخود لوگ آئیں گے اس طرف. لیکن اگر ایسا نہ ہو، وہ جو یورپین آدمی مسلمان ہو گیا تھا بعد میں عالم اسلام میں آیا، کہا کہ کیا اے کاش میں مسلمان ہونے سے پہلے دیکھتا کہ لوگ کیسے ہیں. سید جمال الدین افغانی کی جملہ ہے، الاسلام محجوب بالمسلمین، اسلام مسلمین کے پردے میں مخفی ہے. مسلمین کو دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں. ابھی بھی جو تکفیریوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اتنے یہ تکفیریوں کے بھاگ دوڑ آخر میں وہابیت کے ہاتھ میں ہے، بالواسطہ بلاواسطہ، اور وہابیت امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ تمام عقائد تکفیری وہابی عقائد ہے بالواسطہ بلاواسطہ. میں بالواسطہ بھی کہتا ہوں کیونکہ داعش القاعدہ بلاواسطہ وہابیت کے ہاتھ میں، لیکن بالواسطہ وہابیت کے ہاتھ میں. تو یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پٹھو ہے انہی کے ذریعے. کیونکہ وہ مغرب کے ماہرین نے کہا تھا مغرب میں آئندہ 200 سال کے اندر پورا اسلام چھا جائے گا، اس خطے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہی کام شروع کیا، تکفیریوں کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنا. لیکن اہل بیت کے ماننے والے یقیناً یہ اجازت نہیں دیں گے، اور تکفیری رسوائی زمانہ ہو رہے ہیں، بنانے والے خود تکفیریوں کو ختم کر رہے ہیں، اس حد تک رسوائی زمانہ ہو گئے بنانے والے خود ان کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت یزیدی ہے، ہماری تربیت حسینی ہے. ایام محرم منانے کے ایک اہم ہدف یہی ہے، یہ عزاداریوں کا ایک اہم ہدف یہی کہ سیرت اہل بیت پیش کرنا ہے تاکہ نقش اہل بیت پر جائے، محبت اہل بیت کو مضبوط کرنا ہے تاکہ محبوب کے ہر عمل ہمارے پاس بھی محبوب ہو. حسین شب عاشور مہلت مانگتے ہیں تاکہ قرآن کی تلاوت کرے، شب عاشور مہلت مانگتے تاکہ عبادت کرے، شب عاشور مہلت مانگتے ہیں تاکہ خدا کے درگاہ میں دعا کرے. یہ ہمارے لیے پیغام ہے. حسین معرفت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہے، معرفت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہے. یہ ہمارے لیے درس ہے کہ خدا سے اپنا رابطہ صحیح کرو. کربلا میں حسین روایت میں ہے کہ کئی دفعہ شرمندہ ہو گئے، ایک باعزت انسان کے لیے حسین جیسی ہستی کے لیے شرمندہ ہونا بہت سخت ہے، وہ بھی اپنے عزیزوں کے سامنے شرمندہ ہو گئے. خدا آپ کو کبھی شرمندہ نہ کرے. لیکن حسین اس عظیم ہدف کے لیے گئے ہیں، اسی لیے کربلا کے مسائل برداشت کیا جانتے ہوئے. روایت میں ہے سب سے پہلی شرمندگی وہاں پر جہاں پر دیکھا علی اصغر اتنی پیاس لگی ہے، آپ نے اپنا آپ کو چولہے سے گرا دیا. پہلے جب برشیا آئی علی کے حلقوم پر تو حسین علی اصغر کی نسبت میں شرمندہ ہو گئے، لیکن اس سے زیادہ اس وقت شرمندگی ہوئی. حرملہ کہتا ہے میرے دل میں ایک دفعہ حسین پر ترس آیا. وہ موقع تھا جب حسین علی اصغر کو لے کر خیمہ کی طرف جا رہے تھے. خیمہ کے نزدیک پہنچ کر تین قدم پیچھے ہٹتے تھے, تین قدم آگے جاتے تھے, گویا حسین کو شرم آ رہی تھی کس طرح سے علی اصغر کو اس کی ماں کے حوالہ کرے. ماں کے حوالہ بھی نہیں کیا بلکہ قبر کھودی, چھوٹی سی قبر کھود کر علی اصغر کو دفن کی. دوسری شرمندگی اس وقت تھی جب علی اکبر اپنی پہلی جنگ سے واپس آتے حسین کی خدمت میں. بابا بابا جنگ کی شدت, گرمی کی شدت, سامان جنگ جسم پر, پیاسا ہے پیاسا ہوں, پیاس لگی ہے, اگر کچھ پانی ہو تو عطا عطا کیجیے. علی اکبر نے یہ کیوں کہا تھا خدا جانتا ہے. اصحاب مقاتل لکھتے ہیں علی اکبر نے سردیوں میں حسین سے انگور مانگا تھا جب چھوٹے تھے, جنت سے انگور لا کر حسین نے علی اکبر کو دیا تھا. علی اکبر کو امید تھی شاید بابا جنت سے پانی لا کر دیں گے, یا اس لیے علی اکبر آئے تھے حسین کی خدمت میں اپنی مجبوری بیان کر رہے تھے. بابا اگر میری جنگ میں کوئی کمی ہو تو اس کی وجہ یہ مجبوریاں ہیں, پیاس کی شدت ہے, آپ معاف کریں. حسین بڑے شرمندہ ہو گئے. یہی وجہ تھا علی اکبر جب واپس گئے آواز آئی بابا میرے سرانے آنا, میں تو سیراب ہو گیا ہوں. علی اکبر پہ کے دل پر اتنا ناگوار گزرا میں نے بابا کو کیوں شرمندہ کیا تھا. اسی لیے سب سے پہلے یہی خبر دی بابا نانا نے حوض کوثر کے پانی کے ذریعے مجھ کو سیراب کیا ہے, ایک کاسہ لے کر آپ کے انتظار میں. تیسرا موقع وہی تھا کہ حسین بڑے شرمندہ ہو گئے جب زلجنہ مقتل کی طرف جا رہا تھا. زلجنہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ سکینہ ہے لپٹی ہوئی ہے. فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ فرمایا بابا اس میدان میں جانے والا کوئی واپس نہیں آیا, آپ بھی واپس نہیں آئیں گے. اگر جانا ہے ردنا الی حرم جدنا, پہلے ہمیں نانا کے حرم تک پہنچا دے پھر آپ میدان کی طرف جائیے. یہاں پر حسین کے دل پر اتنا ناگوار گزرا. فرمایا لا تحرقی قلبی بدمعی کی حسرت, سکینہ اپنے آنسوؤں کے ذریعے میرے جگر کو پارا پارا نہ کرنا, میرے دل کو آگ نہ لگانا. آپ رونا چاہتی ہے؟ میری شہادت کے بعد رونے کا موقع ملے گا.